الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ویسے تو سارا ہفتہ ہی ہر لمحہ ہی درود پاک بندہ پڑھتا رہے اس کی بے شمار برکتیں ہیں, مگر یہ یاد رہے کہ خاص طور پر جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن یہ خاص درود پاک پڑھنے کے اوقات ہیں, یعنی جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل درود بیان فرمائے وہاں علماء نے جب درود شریف کی حدیثوں کو جمع کیا, فضائل درود کی حدیثوں کو جمع کیا تو اس میں الگ چیپٹر باندھا, الگ باب باندھا کہ جس میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن درود پڑھنے کے جو فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اس کو الگ سے لکھا. انہی میں سے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. جمعرات کی رات ایک اسپیشل اس دنیا میں اہتمام ارینجمنٹ کیا جاتا ہے, فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور وہ کیا لے کر آتے ہیں, چاندی کے کاغذ سونے کے قلم, اور وہ کیا لکھتے ہیں, آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ یعنی یہ جمعرات کی رات مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. ان مسلمانوں کے نام, ان امتیوں کے نام لکھے جاتے ہیں ان اسپیشل ڈاکیومنٹس پر, ان اسپیشل کاغذات پر کہ جو جمعرات کے دن اور جمعرات کی جو رات چل رہی ہے اس میں درود پاک پڑھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جمعرات کا دن بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے, بڑا پیارا ہے درود پڑھنے کے لیے, جمعرات کی رات بھی بڑی اہم ہے, اور سبحان اللہ جب جمعہ کا دن آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک حدیث جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اٹ مینس جمعرات کے دن سے لے کر جمعے کے دن کے اختتام تک یہ 2 دن یہ خاص وقت ہے درود پاک پڑھنے کا. تو میں گزارش کروں گا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہے ہمیں ان دنوں میں ان لمحات میں پڑھنا چاہیے. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کائنات میں اس دنیا میں ایک سے ایک عظیم ہستی الحمدللہ اس دنیا میں تشریف لائی. نبی پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی, وجہ تخلیق کائنات ہیں, پھر انبیاء کرام کا سلسلہ, پھر صحابہ کرام کا سلسلہ, پھر تابعین تبع تابعین, بڑے بڑے اولیاء کاملین, یعنی ایسی ایسی نیک ہستیاں اتنی عظیم پرسنالٹیز دنیا میں آئیں کہ جب بھی ان کے بارے میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آج بھی ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ ہم نے سننا ہے کہ ان کے نام کو تو یعنی ان کے نام کے ایک حصے کو تو ساری دنیا جانتی ہے, شاید آپ بھی سارے جانتے ہیں, اور انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس کتاب کا نام بھی شاید دنیا کے ہر مسلمان کو پتا ہے, مگر وہ ہے کون, ان کی سیرت کیا ہے, وہ کیسے اتنے بڑے بزرگ بنے, ان کی کتاب کو دنیا میں اتنی شہرت کیسے مل گئی. یعنی اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اگر دنیا میں کسی کتاب کا سب سے زیادہ شہرہ ہے, دنیا میں اگر کسی کتاب کو سب سے زیادہ عقیدت و محبت سے پڑھا جاتا ہے, اور بلکہ اس کو قرآن پاک کے بعد, جملہ سنیے گا, قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب مانا جاتا ہے, سب سے عظیم کتاب مانا جاتا ہے, ایسی عظیم کتاب اس شخصیت نے لکھی کیسے, یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا, یہ بڑی امیزنگ داستان ہے، یہ بڑے پیارے واقعات ہیں، وہ ہستی کون سی ہیں، ضرور ان کے بارے میں بتاؤں گا جو کچھ کتابوں سے شغف رکھتے ہیں، وہ کچھ کچھ تو پہنچ گئے ہوں گے، مگر ان کا عبادت کا ذوق دیکھیے، یہ اللہ والے اللہ کی عبادت میں گم کیسے ہو جاتے تھے، کہ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کے شاگردوں نے آپ کو دعوت دی، ان بزرگ کو ان کے شاگردوں نے دعوت دی کہ حضور ہمارے یہاں آئیے، یہ بزرگ ان کے گھر تشریف لے گئے، جب ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے نماز پڑھی، پھر نوافل شروع کر دیے، جب فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی قمیض کا کنارہ اٹھایا، ابھی ذرا غور سے سنیے گا، انہوں نے ظہر پڑھنے کے بعد اپنے قمیض کا کنارہ اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میرے قمیض کے اندر کیا ہے، دیکھا گیا تو ایک زہریلا کیڑا موجود تھا جس نے 16 یا 17 جگہ پر آپ کو ڈنک مارا تھا، نماز کے دوران 16 یا 17 مقامات پر ڈنک مارا تھا، جس کے سبب آپ کا جسم مبارک سوج چکا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اس کیڑے نے پہلا ڈنک مارا، اسی وقت نماز توڑ دیتے، آپ نماز ہی پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر، حضور کہتے ہیں میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی، قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے چاہا، میرے دل نے کہا پہلے سورت پوری کر لوں پھر سلام دے لوں گا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا، کیا محبیت تھی، کیا استغراق تھا، کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا انداز ہے کہ زہریلا کیڑا ڈنک مار رہا ہے، 1 2 نہیں 16 ڈنک، مگر رب کی باتیں ہیں قرآن میں، رب کی پیاری شان بیان ہو رہی ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے، فوکس کیسا ہونا چاہیے، خشوع و خضوع کا عالم کیا تھا۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ عظیم ہستی کون سی ہے، وہ عظیم ہستی کوئی اور نہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کو ہم سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتے ہیں، جن کی بخاری شریف دنیا بھر میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے، اور کیا شاندار کتاب لکھی۔ مگر آپ کی جو ولادت ہے وہ مشہور شہر، آج کل وہ شہر رشیا کے اندر موجود ہے، جس کو بخارا کہا جاتا ہے، 13 شوال کو جمعہ کے دن بعد نماز عصر جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ امام بخاری کا نام تو شاید سب نے سنا ہوگا یہ لفظ تو، مگر اصل نام کیا ہے؟ آپ کا نام محمد اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ آپ کا نام محمد، والد کا نام اسماعیل، ان کے والد کا نام ابراہیم، یعنی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، یہ آپ کا نسب ہو گیا۔ امام بخاری کے جو پردادا تھے جن کا نام مغیرہ تھا، یہ کاشتکار تھے اور مسلمان نہیں تھے، غیر خدا کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن بعد میں حاکم بخارا یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ امام بخاری کی عمر مبارک 62 سال تھی، اور یکم شوال کو یعنی عید الفطر کی رات آپ نے حالت بیماری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی ولادت بھی شوال کے مہینے میں ہوئی اور انتقال بھی شوال کے مہینے میں ہوا، اور آج بھی بخارا میں سمرقند کے قریب آپ کا مزار شریف موجود ہے، جو رشیا عاشقان رسول جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے سمرقند میں امام بخاری کے مزار پر حاضری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قربت امام بخاری پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ کے بڑے مشہور القابات ہیں، امیر المومنین فی الحدیث، اللہ اکبر، ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم نے امیر المومنین کا نام جب بھی سنا، بڑے بڑے صحابہ اکرام کا نام ان کے ساتھ سنا، مگر آپ امیر المومنین فی الحدیث کہلائے، حدیث کے میدان کے امام کہلائے، حافظ الحدیث، محدث، مفتی، حبر الاسلام، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ امام بخاری نے کتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا، یہ بڑی امیزنگ بات ہے۔ نارملی اگر میں آپ سے پوچھوں، مجھ سے کوئی پوچھے، تو چلے اسکول پڑھی تھی تو اس میں کچھ اساتذہ تھے، اس سے پہلے مدرسہ پڑھا تھا اس میں کچھ اساتذہ تھے، بعد میں اگر کسی نے درس نظامی کر لیا تو اس کے کچھ اساتذہ ہیں۔ انسان بہت سارا علم بھی حاصل کر لے تو زندگی میں 30-40، زیادہ کر لے تو 50 اساتذہ سے اس نے علم حاصل کیا ہوگا۔ امام بخاری کو علم دین کا شوق دیکھو کیسا تھا، آپ کے اساتذہ کی تعداد 1080 کے قریب ہے۔ علم کے سمندر ایسے نہیں بنے، کہاں کہاں جا کر زانوئے تلمس طے کیے، کہاں کہاں جا کر علماء کے فیضان کو حاصل کیا۔ آج جناب علم دین حاصل کرنے کی بات کرو تو لوگ کہتے ٹائم نہیں ہے، بس جناب وہ ہماری مسجد کے قاری صاحب سے پڑھ لیں گے. کہ بزرگان دین تلاش کرتے تھے کہ کس کے پاس کون سی حدیث ہے, فقہ میں کون ماہر ہے, علم کلام کا کون امام ہے, جا جا کر اس سے فیض حاصل کرتے کہ برکتیں مل جائیں. اچھا میں نے امام بخاری کا جو شروع میں واقعہ سنایا, ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ سب سے, میں اپنے آپ سے بھی امتحان لوں. ہم سب نے مغرب کی نماز پڑھی ہے, جنہوں نے باجماعت پڑھی ہے وہ نماز جو ہم تلاوت والی جہری نماز اس کو کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج مغرب کی نماز میں امام صاحب نے کون کون سی آیتیں تلاوت کی, کون سی صورتیں تلاوت کی, پہلی رکعت میں کس صورت کی آیتیں تھیں اور دوسری میں کس صورت کی آیت تھی. ہمیں یہ بھی شاید یاد نہیں ہوگا, امام بخاری تو نماز میں زہریلا کیڑا ڈنک مارے تو پتہ نہ چلے, اور ہمارا نماز سے دوری کا عالم یہ ہے کہ نماز پڑھ کر پاری ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہی سوچ میں پڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں رکعتیں کتنی پڑی ہیں. یہ حال ہے, دھیان ہی کہیں اور ہے, خیالات ہی کہیں اور ہیں. سوچئے ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں, کسی کو پرائم منسٹر سے ملاقات کا موقع مل جائے کہ جناب وزیر اعلیٰ کے پاس جانا ہو اور اپنی کوئی فائل لے کر جانا ہو, اپنا کوئی پلاٹ ہو جس پہ سائن کرانا ہو, اپنی کوئی نوکری کی یا قرضے کی درخواست, بڑی مشکل سے بڑی سورس لگا کر اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ کی فلاں تاریخ کو اتنے بجے سی ایم سے یا پی ایم سے یا فلاں وزیر سے ملاقات. سچ بتاؤ ان پانچ منٹ میں ہمارا دھیان کدھر ہوگا؟ صاحب کی طرف توجہ کر لیں, سائن کر دیں. ادھر جا کے کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے؟ کوئی سوچے گا؟ ارے بھائی پانچ منٹ ملے اپنا کام کروا لو. دنیا کے کسی افسر کے پاس جاؤ تو تمہارا خیال اسی کی طرف ہے. اللہ جو احکم الحاکمین ہے, سارے جہانوں کا مالک ہے, اس کے دربار میں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کسی کا دھیان دوستوں میں ہے, کسی کا دھیان کھیل کود میں ہے, کسی کا دھیان کاروبار میں ہے. وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک شخص پکا نمازی, با جماعت نماز پڑھنے والا, روزانہ جماعت سے نماز پڑھتا. ایک دن عشاء کی جماعت پڑھنے آیا تو جماعت چلی گئی, لیٹ ہو گیا تو رونے لگا. کسی نے کہا بھائی اتنی محبت جماعت سے, کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, جماعت چلی گئی. کہتے اس لیے نہیں رو رہا, جماعت چلی گئی, روزانہ امام صاحب چار رکعت پڑھاتے تھے, میں اپنی ساری دن کی دکان کا حساب کر لیتا تھا, اب مجھے خود نماز پڑھنی پڑے گی تو حساب کتاب کے لیے الگ ٹائم دینا پڑے گا. یہ حال ہے ہمارا کہ نماز میں آج ابھی سلام پھیر کر, اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو کسی دن خود ہی ٹیسٹ کر لیجیے گا, سلام پھیرتے ہی اپنے آپ سے پوچھیں کہ پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا, دوسری رکعت میں کون سی آیتیں پڑھی, بالکل دھیان کہیں اور ہے. ایسا نہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے تو تمام دنیاوی خیالات سے پاک. شیطان وسوسے ڈالتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنا کام کرے, میں بھی تو اپنا کام کروں نا, رحمان کی بارگاہ میں ہوں اور شیطان کی سنو. میرا کام یہ ہو کہ بس میں ہوں اور میرے رب کی ذات ہوں, میں اس کی یاد میں نماز پڑھ سکوں. بزرگان دین نماز کیسے پڑھتے تھے, کئی واقعات ہیں میرے پاس, چونکہ اور بھی باتیں ہیں ورنہ اسی موضوع پر بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں, مگر آج ایک نیت کر لیں. میں آپ کو اس کا فارمولا بتا دیتا ہوں. بہت سارے اسلام بھائی کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا, نماز کے خیالات کہیں اور کے آتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ غور کریں کہ میں اگر خود نماز پڑھتا ہوں تو کیا کیا پڑھتا ہوں. پہلے سورہ فاتحہ, اس سے پہلے ثنا, ٹھیک ہے غور سے سنیے گا, ثنا, سورہ فاتحہ, اس کے بعد عموماً 10-12-15 سورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں, وہ سورتیں جو ہم جب اپنی نماز پڑھتے ہیں پہلے تو وہ نوٹ کر لیں. پھر کیا پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, وہ بھی نوٹ کر لیں. التحیات پڑھتے ہیں, درود ابراہیم پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, اگر وتر پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت پڑھتے ہیں. پوری پوری دعائیں نہ لکھے, نوٹ کریں دعائے قنوت وتر میں کیا پڑھنا ہے. اب یہ 8-10-15 چیزیں ہو گئی, ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں پلس کرتے ہیں, جب میں جماعت سے نماز پڑھتا ہوں تو امام صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ امام صاحب عموماً 30ویں پارے کے اندر سے کوئی نہ کوئی آیت پڑھتے ہیں, کوئی سورت پڑھتے ہیں, 30واں پارا لکھ لیں. امام صاحب کبھی کبھی سورہ یاسین کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں, اور میں بھی سورہ یاسین کبھی کبھی تلاوت کرتا ہوں, سورہ یاسین لکھے. سورہ ملک کی تلاوت سنتا ہوں, پھر بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے, سورہ ملک بھی لکھ لیں. سورہ رحمان کی تلاوت کرتے امام صاحب مزہ بھی بڑا آتا ہے, سمجھ کچھ نہیں آتا, سورہ رحمان لکھ لیں. اب آپ کی لسٹ بن جائے گی, ٹھیک ہے. اب آپ کہیے اس لسٹ سے کیا ہوگا بھائی, آگے سنیے, تھوڑی سی کوشش کر لیں زندگی مزیدار ہو جائے گی, بندہ میری بات سمجھنا. آپ اب کیا کریں, سب سے پہلے تو میں خود جو نماز پڑھتا ہوں نا اس کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں. اب بڑا آسان ہو گیا ہے, سافٹ ویئر آ گئے ہیں, قرآن پاک کے ترجمے آ گئے ہیں, ترجمہ کنزل ایمان. اچھا اب بہانے کرنے ہوتے تھے نا لوگوں کو, ارے بھائی کنزول ایمان پڑھتے سمجھ نہیں آتا، 100 سال پرانی اردو ہے. چلو بھائی دعوت اسلامی نے یہ بھی آسانی کر دی کہ ترجمہ کنزول ایمان کا فیضان لے کر آسان اردو میں، آج کی موجودہ اردو میں ترجمہ قرآن کنزول عرفان عطا کر دیا. تفسیر صراط الجنان میں جو ترجمہ ہے نا مفتی صاحب نے جو لکھا ہے، مفتی قاسم صاحب نے، وہ ترجمہ کنزول عرفان ہے. اچھا اسی کے تحت تفسیر بڑی آسان اردو میں. اب کریں کیا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، سورہ فاتحہ کو کم از کم 12 بار ترجمے کے ساتھ اور اس کی 2-3 بار تفسیر پڑھ لیں. اب سورہ فاتحہ ادھر بیٹھ جائے، جب بھی آپ پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین، اب اس کا ترجمہ ذہن میں آئے گا، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. پڑھتے جائیں گے، جب اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچیں گے تو تصور ہوگا کہ مولا مجھے سیدھا راستہ چلا دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، ان سے بچا جن پر تو نے غضب کیا. آپ قرآن کے ساتھ رہیں گے، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے کبھی سورہ فیل پڑھیں گے تو اصحاب فیل کا واقعہ یاد آ جائے گا، سورہ ناس پڑھیں گے تو شیطان کے وسوسوں سے نجات کا ذہن بن جائے گا، سورہ اخلاص پڑھیں گے تو رب کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی شان، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، جب آپ پڑھیں گے آپ کا دل پکار رہا ہوگا کہ میں اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہوں. جیسے جیسے قرآن پڑھو گے، جب رکوع میں جاؤ گے سبحان ربی العظیم، اللہ کی عظمت، رب کی شان ذہن میں ہوگی. کبھی کبھی آنکھیں نم ہو جائیں گی کہ میں کمزور اپنے مالک کی شان بیان کر رہا ہوں. جب سجدہ کرتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا تو دل کی گہرائیوں سے صدا نکلے گی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. اور جب سر سجدے میں جائے گا اور سبحان ربی العالی پڑھوں گا تو دل سے صدا نکلے گی، اے بڑے مالک، اے عظیم مولا، تیری بارگاہ میں تیرے بندے نے سر جھکا دیا ہے، تیرے آگے سر جھکا کر تیری تعریف بیان کر رہا ہے. کبھی ندامت کے آنسو بہیں گے، کبھی شرمندگی کی کیفیت ہوگی، کبھی اس کی عظمت اور بڑائی بیان کر کے دل کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہوگی. آپ نماز میں رہیں گے، کہیں دھیان نہیں جائے گا، کہیں خیال نہیں جائے گا، کبھی یاسین شریف کی تلاوت کا جی چاہے گا. جب یاسین شروع کریں گے، اگر آپ نے اسی یاسین کو کچھ بار ترجمے سے اور 1-2 بار اس کی تفسیر پڑھ لی ہوگی، اب یاسین پڑھتے پڑھتے خیال کہیں اور نہیں جائے گا. اب یاسین شریف کے ان واقعات کو نظر لا رہے ہوں گے. سورہ ملک روزانہ پڑھنے والے ان سے پوچھو، بتاؤ سورہ ملک میں رب نے کیا کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا. تلاوت کیے جا رہے ہو، ارے 1 بار 5-7 بار ترجمے سے پڑھ لو، توجہ کے ساتھ اس کی تفسیر پڑھ لو، ہر بار سورہ ملک جو ہے وہ لطف دینا شروع کر دے گی. جب امام صاحب سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی نعمتیں نگاہوں کے سامنے آ جائیں گی. کبھی رب المشرکین مغربین کے مالک کی بات ہوگی، کبھی اس نے جو موتی بنائے، آبشار بنائے، اس نے نعمتیں عطا کی. دنیا کی ان نعمتوں کا جب تذکرہ رب نے قرآن میں کیا تو اللہ کی نعمت سے سر عقیدت سے جھکنے لگ جائے گا، دل نرم ہو جائے گا. قسم خدا کی کہتا ہوں، اگر قرآن کی ان صورتوں کو 1 بار آپ صحیح طریقے سے سمجھ لو، آپ کا جی نہیں چاہے گا امام صاحب رکوع میں جائیں، دل چاہے گا امام صاحب تلاوت کرتے رہیں، میرے رب کی باتیں سناتے رہیں، رب کا کلام پڑھتے رہیں اور میں رب کی پیاری پیاری باتیں سنتا رہوں. پرابلم یہ ہے، ہمارے پاس دنیا بھر کی چیزیں سیکھنے کا ٹائم ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے. میں نے آپ کو پورے قرآن کی بات نہیں کی، ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ارے پورا قرآن یاد کرنا، پورا قرآن سمجھنا، یہ تو سالوں کا کام ہے. یہ صرف جو میں نے آپ کو نصاب بتایا ہے، یہ 1 مہینے کی محنت ہے. 1 مہینے لگ کر آپ قرآن کی ان آیتوں کو، ان سورتوں کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ چند بار پڑھ لیجئے، اور پھر دیکھیں آپ کا دل نماز میں کیسے لگتا ہے. پھر خیالات نہیں آتے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور اگر پھر بھی وسوسہ آتا ہے، پھر بھی خیال آتا ہے، آپ جھٹکیے اس کو، شیطان کی ان باتوں سے اپنے آپ کو بار بار نماز کے دوران ہی دل ہی دل میں اپنے آپ کو جھنجھوڑیے کہ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ میں کیا خیال کر رہا ہوں. میرا خیال تو اللہ کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے، میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کا ہمیں فیضان عطا فرمائے. اے کاش ہم ایسی نماز پڑھیں جیسا نماز پڑھنے کا حق ہے. علماء کرام کیسی نماز پڑھتے کہ یہ آج جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہی میری زندگی کی آخری نماز ہے. اللہ کرے ایسی نماز ادا کرنا نصیب ہو جائے. امام بخاری کی چھوٹی عمر میں ایک عظیم واقعہ ہوا، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. اتنے بڑے امام ہیں، اتنی ساری حدیثیں جن کو یاد تھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کی چھوٹی عمر میں جب آپ کے والد باجد کا انتقال ہو گیا تو آپ کی پرورش کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ کی والدہ پر آ گئی. اب بچپن میں امام بخاری نابینا ہو گئے. جی جناب، وہ امام جن کو ابھی آپ سنیں گے کتنی حدیثیں یاد تھیں اور کتنا بڑا دین کا کام کیا، بچپن میں نابینا ہو گئے، بینائی چلی گئی. اگر ان کی آنکھیں نہ آتی تو وہ امام کیسے بنتے؟ سنو، اب آپ کی والدہ رونا شروع کر دیتی ہے. ماں ہے نا، کاش ماں کی قدر سمجھ آ جائے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی والدہ اس صدمے سے روتی رہتی اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں مانگا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں واپس آ جائیں، اس کی بینائی واپس آ جائے. ایک رات قسمت کا ستارہ چمکتا ہے، دل کی آنکھیں کھل گئیں، خواب میں دیکھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام تشریف لائے. تفہیم البخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، ان کی والدہ کے خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے اور فرمایا آپ اپنے بیٹے کی بینائی کی واپسی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں، مبارک ہو آپ کے بیٹے کی آنکھیں واپس آ گئی ہیں، آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے. اب جب صبح ہوئی تو فوراً اپنے بیٹے کو دیکھا، امام محمد بن اسماعیل بخاری کی بینائی واپس آ چکی تھی. یہ ہے ماں کی دعا، دل سے دعا ہونا. ویسے ہر مومن کی دعا دل سے نکلے بڑا درجہ رکھتی ہے، مگر جن کو ماں باپ کی دعائیں مل جائیں، جن کے ساتھ والدین کی دعائیں ہوں، اے میرے وہ بچوں جو مجھے سن رہے ہیں، اے وہ نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ماں باپ کی دعائیں لینا، ان کی ہائے نہ لینا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے. آپ دنیا کی ہر پریشانی سے نکل جاؤ گے اگر پیچھے ماں کی دعا ہے، پیچھے والد کی دعا ہے، اگر یہ ساتھ ہے نا تو رب کی رحمت بھی ساتھ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا سنیے گا، کہ جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی حالت میں صبح کی تو اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی صبح اٹھا اور ماں باپ راضی ہیں، فرمایا جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر والدین میں سے کوئی ایک ہو، ایک چلا جائے، اب ایک باقی ہے وہ راضی ہے، تو جنت کا ایک دروازہ کھلتا ہے. اور سنو، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو ٹینشن میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر ایک ہو تو جہنم کا ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص سے عرض کی، اگرچہ وہ ظلم کرے، بعض اوقات بچے کہتے ہیں ماں باپ ظلم کرتے ہیں، ماں باپ سختی کرتے ہیں، اس لیے ہم ریپلائی میں ایسا کرتے ہیں. سوال کیا کسی شخص نے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے. تین بار نبی پاک نے فرمایا کہ ماں باپ اگرچہ ظلم کرے، لیکن بچے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو تکلیف پہنچائے. علماء نے لکھا کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ بیٹا ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھے جیسے کہ ماں باپ آقا ہو اور بیٹا غلام ہو. جس طرح غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے نا، اس طرح بیٹے کو رہنا ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ ماں باپ غلام ہے اور بیٹا آقا بنا ہوا ہے. بوڑھا باپ کہتا ہے بیٹا میری بات تو سن لو، میرا یہ کام تو کر دو، تھوڑے پیسے تو دے دو. بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پیسے میرے ہیں آپ کے تھوڑی ہیں، سوچیے. اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہی ماں باپ جنہوں نے بڑی خواہشوں کے ساتھ بچے کی شادی کروائی ہوتی ہے، وہی بیٹا اب شادی کے بعد ماں باپ کو بھول جاتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے. ذرا سمجھیے گا، یہ ناراض ہو گئے نا تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. امام بخاری کے اس واقعے سے سیکھو کہ ان کی ماں نے دعا کی، اللہ نے بینائی لوٹا دی. جس کی ماں کے دل سے ہار نکل گئی، جس کے والد نے اپنے بیٹے کے غم میں زندگی گزار دی، اس بچے کا کیا ہونا ہے؟ ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آقا فرماتے وہی تیری جنت ہے اور وہی میری دوزخ ہے. ماں باپ بھی جنت بنا سکتے ہیں، اگر ایک کو راضی کر لو رب راضی ہو جائے گا، یہی ناراض ہو گئے تو جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا. ایک کو ناراض نہ کرنا. مگر آج نہیں ہے ایسا، آج فکر بھی نہیں ہے. خدا را ایسا نہ کرے. بڑے بڑے بزرگوں کو مرتبہ ملا ہے ماں کی دعا کی وجہ سے، مگر آج کس کو احساس. ایک بڑی عجیب سی روایت میں نے پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا. قصائی کو شرف ملا، اس کے پیچھے بات تو یہ تھی نا کہ اس کی ماں دعا دیتی تھی، مگر ایک بار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا. حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ. کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے کلام کرنے والا، اتنا بڑا مرتبہ ہے. مگر آپ جب کوہ طور پر جاتے تھے کلام کرتے تھے، ارشاد ہوا اے موسیٰ آپ سنبھل کے بات کرنا، اب سنبھل کے بات کرنا. آپ نے عرض کی مولا پہلے بھی آتا رہا ہوں، اس سے پہلے تو کبھی یہ نہیں کہا گیا. ارشاد ہوا, اے موسیٰ پہلے جب تم آتے تھے تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں تھیں, اب وہ دعا کرنے والی نہیں رہی ہے. خدا کی قسم ماں ہوتی ہے نا بڑی ڈھارس ہوتی ہے, والد کا سایہ ہے تو کر لو قدر, پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی, آج کون ہے جس کے پاس جا کر وہ بچہ دعا کروائے, آج کون ہے جس کے قدموں میں جا کر کہے کہ ماں پریشان ہو دعا کر دے. جس کی ماں ہے قدر اس کی خدمت کرو, اس کو تکلیف نہ دو. جب چلے جائیں گے پھر بہت یاد آئیں گے. کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا, خدا کی قسم ماں باپ وہ ہستی ہے کہ وہ چلے جائے نا لاکھوں مل جائیں اس ایک ماں کی کبھی پوری نہیں کر سکتے. انکنڈیشنل پیار کرتی ہے ماں. کون ہے جو ہمارے بیمار ہونے پر خود تڑپ جائے, ہمیں تکلیف ہو تو اسے تکلیف ہو, ہم پریشان ہو تو وہ پریشان ہو جائے, ہم رات کو دیر سے آئے تو وہ جاگتی رہے, ہم سفر پر جائیں تو وہ دعائیں کرتی رہے, ہم سے پوچھتی رہے بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے. حق تو یہ تھا کہ بیٹا پوچھتا بات تو بوڑھی ہو گئی تمہاری طبیعت کیسی ہے, مگر وہ خود بیمار ہے, اسے بیٹے کی فکر ہوتی ہے, اسے بیٹی کی فکر ہوتی ہے, اس کی بیٹی اپنے سسرال میں جا کر پریشان ہو, ماں اپنے گھر میں رو رہی ہوتی ہے, اس کی بیٹی کو کسی طرح کی بھی تکلیف ہو ماں کو چین نہیں آتا. اپنے بچوں کو اگر پیسے دینے پڑے تو بعض اوقات تھوڑے تھوڑے خود جمع کر کے اپنی بچوں کو دے دیتی, چھپ چھپا کے دے دیتی کہ میرے بچے سکھی ہو جائے, مگر ان بچوں کو یہ احساس نہیں کہ بڑھاپے میں تو ماں باپ کو سکھ دینا ہے نا, انہیں تکلیف نہیں دینی ہے, ان کی دعائیں لینی ہے. آپ میں سے کوئی کسی پریشانی میں ہے نا, میں ان سے عرض کرتا ہوں اگر ماں ہے نا چلے جاؤ اور ماں سے کہو ماں میرے لیے دعا کر. ایک تو یہ کہ میں کہوں امی دعا کرو ابو دعا کرو وہ الگ بات ہے, پھر بھی کرتے ہیں, لیکن میں کہوں نا مگر خدمت اتنی کروں کہ ماں دل سے دعا دے, والد دل سے دعا دے کہ یا اللہ میرے بچے کی خیر کرنا, میرے بچے کو بخش دے, میرے بچے کی مشکلیں آسان کر دے. خدا کی قسم جس بچے کے ساتھ اس طرح دل کی دعائیں ہیں نا ماں باپ کی, وہ ترقی کرے گا, اس کو دنیا میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا, اس کی دنیا اچھی اللہ نے چاہا آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور جو ستاتے ہیں ماں باپ, جو ڈانٹتے ہیں ماں باپ کو, نہیں مانتے ماں باپ کی, وہ ہنسی میں اڑاتے ہیں, بوڑھے ہو گئے ان کا کام ہی ہے یہ سمجھانا, جب دیکھو سمجھاتے رہتے, نہیں مانتے نہ مانو, لیکن تم اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیکھو گے آخرت میں بھی دیکھو گے, بربادی کہیں مقدر نہ ہو جائے. اور یہ مکافات عمل ہے, یاد رکھیے جس نے زندگی میں ماں باپ کو ستایا اس کے بچے اس کو اپنی زندگی میں ستائیں گے, اور جس نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے وہ اپنے بچوں میں بھی سکھ دیکھے گا. خدا را کبھی ایسا نہ کرنا. اور میں آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کی ہائے, ماں باپ کی اگر دل سے کوئی ایسی بات نکل گئی, شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک کتاب بڑی خوبصورت لکھی نیکی کی دعوت, اس کتاب میں واقعہ لکھا کہ زمخشری جو معتزلی فرقے کا ایک عالم گزرا ہے اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی, لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی ٹانگ کیسے کٹ گئی, وہ زمخشری کہتا ہے کہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے, ہوا یہ کہ میں بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی, اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی دراڑ میں گھس گئی, مگر ڈوری باہر لٹک رہی تھی, میں نے بڑی بے دردی سے وہ ڈوری کھینچی, چڑیا پھرکتی ہوئی باہر نکل پڑی مگر بیچاری کی ٹانگ کٹ کر دور جا گری. میری ماں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے بد دعا نکلی, جس طرح تم نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹی ہے اللہ تیری ٹانگ کاٹے. وہ کہتے ہیں بات تو میں بھول گیا مگر کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے بخارا کا سفر کیا, راستے میں سواری سے گر پڑا, شدید چوٹ آئی, بخارا پہنچ کر بہت علاج کروایا, افاقہ نہ ہوا, زخم بڑھتا رہا, بالآخر مجھے اپنی ٹانگ کاٹنی پڑی. اے میرے پیچھے اس نہ سنا, یہاں سوچیے ان کے دل سے کوئی جملہ نکل گیا نا, کوئی ہائے نکل گئی, پھر بربادی مقدر ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا جیسے قبول ہوتی ہے نا, بعض روایتوں کے الفاظ ہیں ایسے والدین کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. دعائیں لیجیے نا, یہاں والدین کے لیے بھی ایک درس موجود ہے جو بات بات پر بچوں کو کوسنے دیتے ہیں, تو جب کیڑے پڑے تو تباہ ہو جائے, تو برباد ہو جائے, یہ نہ کیا. اگر بچے نے تک بھی کیا ہے تو کبھی بد دعا نہ دینا, کیا پتا وہ قبولیت کا وقت ہو, آپ کا بچہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے, وہ برباد ہو جائے, تکلیف پھر بھی ماں باپ کو ہونی ہے, پھر بھی ماں باپ ہی پریشان ہونے ہیں, تو کبھی بد دعا مت دینا. مگر میں بچوں سے عرض کروں گا, اپنے ماں باپ کا خیال کرو, ان کی خدمت کرو, ان کی دعائیں لو. بات چل رہی ہے امام بخاری جیسی عظیم ہستی کی, اور سبحان اللہ آپ کا حافظہ کیسا تھا, اللہ اکبر. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ, اپنے رفقا کے ساتھ, چھوٹی عمر تھی, احادیث یاد کرنے گئے. 15-16 دن تک آپ کے ساتھ جو طلبا تھے وہ حدیث سنتے لکھتے, امام بخاری نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا. 15-16 دن گزر گئے تو دوستوں نے کہا کہ آپ نے 16 دن تک کچھ لکھا ہی نہیں, سارا آپ نے یہ سبق ضائع کر دیا, اتنی پیاری پیاری حدیثیں سنی, ایک تو لکھ لیتے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ اچھا تم اپنے ذرا لکھے ہوئے صفحے لے لو. وہ سارے صفحے لے کر آ گئے. امام بخاری نے کیا کیا, حدیثیں بیان کرنا شروع کی زبانی. کتنی حدیثیں بیان کی, ان کے رفقا کہتے ہیں کہ امام بخاری نے 15,000 حدیثیں زبانی بیان کر دی. 16 دن وہ لکھتے رہے, امام بخاری زبانی یاد کرتے رہے. اللہ نے ایسا حافظہ دیا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان بن مجاہد رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا محمد بن سلام رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو حضرت سیدنا محمد بن سلام نے حضرت سیدنا سلیمان بن مجاہد سے فرمایا, اگر آپ کچھ دیر پہلے آ جاتے تو میں آپ کو وہ بچہ دکھاتا, اس سے ملاقات کراتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں. آپ بڑے حیران ہوئے اور دل میں خیال آیا کہ میں بھی اس نوجوان سے ملوں جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں. امام بخاری کو تلاش کرنا شروع کیا. جب امام بخاری سے ملاقات ہوئی, آپ نے کہا کیا تمہیں 70,000 حدیثیں یاد ہیں, کیا آپ ہی ہیں جو 70,000 حدیثوں کے حافظ ہیں؟ امام بخاری نے کیا کہا, کہتے جی ہاں میں ہی ہوں, بلکہ مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں. جن صحابہ کرام اور تابعین سے میں حدیث روایت کرتا ہوں ان میں سے اکثر کی تاریخ پیدائش, رہائش اور تاریخ وصال بھی مجھے یاد ہے. ایسی میموری, ایسا حافظہ اللہ نے آپ کو عطا کیا. آج ہمارے حافظوں کا کیا حال ہے؟ آج کسی سے پوچھو دن کون سا ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے, یار پتہ نہیں کون سا دن ہے, اچھا تاریخ بتا دو, اسلامی تاریخ تو ویسے ہی پتا نہیں ہے. اتنا برا حال ہے ہمارے حافظے کا. ایک وجہ جو لوگ بعض اوقات کہتے بھی ہیں, جناب ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی, ہم بھول بہت جاتے ہیں, ایک وجہ جو علماء نے لکھی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے بھی, نسیان کی وجہ سے نسیان ہوتا ہے. گناہوں کی عادتیں انسان کی میموری کو تباہ کر دیتی ہیں. بد نگاہی کرنے والے, گھنٹوں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جناب گندے گندے مناظر دیکھنے والے, اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے, یاد رکھے یہ تو آخرت کا عذاب الگ ہے کہ جو حرام دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پر کیا جائے گا. مگر دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, روحانیت بھی برباد اور انسان کی میموری بھی ختم ہو جاتی ہے, انسان کا حافظہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا حافظہ بہترین ہو جائے تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, درود پاک کی کثرت کریں. اور سبحان اللہ کیا کیا دعوت اسلامی نے ہم کو عطا فرمایا حافظہ مضبوط بنانے کے لیے. ایک بڑی خوبصورت مختصر کتاب مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے. کیا خوبصورت کتاب ہے, جس کا نام ہی یہی ہے, حافظہ کیسے مضبوط ہو. اس کے طریقے بیان کیے ہیں, خوراک بھی بتائی گئی ہے کہ کون سی خوراک جو ہے وہ آپ کے حافظے کو مضبوط کرے گی, کن کھانوں سے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. بہت شاندار کتاب ہے, یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کی جا سکتی ہے, اور اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اب امام بخاری کی سیرت کا ایک بہت اور عجیب پہلو, اتنے بڑے امام, اتنی حدیثیں یاد ہیں, مگر عاجزی کا عالم کیا ہے, آپ کا سادہ زندگی کا عالم کیا ہے. کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے خصوصی شاگرد محمد بن حاتم برداق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری بخارا کے قریب مسافر خانہ بنا رہے تھے, خدام اور عقیدت مند بھی آپ کے ساتھ وقت کے امام تھے, مگر آپ اس کے باوجود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیوار میں لگا رہے ہیں, خود ہی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لگا رہے ہیں. میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضور یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے, میں لگا دوں گا. ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ عمل مجھے فائدہ دے گا. بدتر رہنا, اعلیٰ رہنا, سپیریئر رہنا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, یہ آج بڑا عام ہے. تکبر بھی اس شے کا نام ہے. اور تکبر جہنم میں لے جانے والا کام. اور اتنے بڑے امام ہو کر اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ اینٹے لگا رہے ہیں. جبھی تو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا نا آپ کے بارے میں. ایک بار آپ بیمار ہو گئے تو صرف دو یا تین دن آپ بادام کھاتے تھے, باقی سوکھی روٹیاں ہی کھاتے تھے. ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو آپ کے ڈاکٹرز نے, آپ کے اطبا نے بتایا کہ آپ نے زندگی میں اتنی سوکھی روٹیاں کھائی ہیں کہ آپ کی انتڑیاں جو ہیں وہ سوکھ گئی ہیں. اس وقت آپ نے بتایا کہ 40 سال مجھے ہو گئے ہیں میں صرف خشک روٹی, سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہوں. ان 40 سالوں میں میں نے سالن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے. آپ ذرا سوچیے, ہمارے گھر میں تھوڑا سا کھانا پسند کے خلاف بن جائے, سبزی کیوں بنی ہے, آج دال کیسے بن گئی, ارے آج میرے پسند کا کھانا کیوں نہیں ہے, روز ماں باپ سے لڑائی, روز گھر میں جھگڑا. ارے کبھی سادہ کھانا بھی کھا لو بھائی, ہو سکتا ہے گھر میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ آپ کے پسند کے کھانے بنائے جائیں. ہمارے بزرگان دین اچھا کہتے سب نبی پاک کے اپنے آپ کو غلام ہیں, لیکن بھول گئے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے, چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانا. مدنی مدینے والے نبی پاک کی سادگی کی باتیں کریں گے. اور زندگی میں اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے تو شکوا شکایت یاد رکھو, زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کے ہزاروں شاگرد تھے, یہ جب حکم کرتے مرقن اور اچھے اچھے کھانے مل جاتے اگر پھر بھی سوکھی روٹی پر خوش ہیں. اور آج اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں پھر بھی دل میں شکر نہیں ہے, شکوے ہیں شکایات ہیں. پرابلم یہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا ہے نا. رہنا بلدیا ٹاؤن میں خواب ڈیفینس کے دیکھنے تو پریشانی رہیں گے نا. بلدیا ٹاؤن میں رہتے ہو تو جھوپڑیوں والوں کو نہیں دیکھتے, جو لوگ جیلوں میں انہیں نہیں دیکھتے, جو روڈوں میں سوتے انہیں نہیں دیکھتے, جو بےچارے گرا پڑا کھانا اٹھا کر کھاتے انہیں نہیں دیکھتے. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہمیں, شکوا شکایت نہ کیا کرو, اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اب آتے ہیں اس عظیم کتاب کی طرف, ختم بخاری. جو ماشاءاللہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس اہتمام کے ساتھ دارالعلوم میں اور ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں بھی افتتاح بخاری, ختم بخاری کے اجتماع ہوتے ہیں. اب سنیے, بخاری شریف ہر گھر میں ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ اس کو پڑھنا چاہیے. اب آپ کہیں گے جناب وہ عربی میں لکھی ہے, اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے, اردو ترجمے ہمارے لیے کر دیے بلکہ سافٹ ویئر دے دیے, آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بعض عربی سے منقول ہے, اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری کو پڑھا جائے تو وہ مشکل حل ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کسی کشتی میں, سنو, کسی بوٹ میں بخاری شریف ہو تو وہ بوٹ, وہ کشتی غرق نہیں ہوتی ہے. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں خشک سالی میں صحیح بخاری پڑھنے سے بارش نازل ہوتی ہے. مشہور محدث شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وقت شدت خوف, دشمن سے خوف ہو, مرض کی سختی ہو, قحط سالی ہو, بہت ساری بلائیں ہوں, یہ کتاب علاج کا کام کرتی ہے. اکثر اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, تو یہ علماء کے اقوال بھی ہم نے سنے. اب بات یہ ہے علم دین سے اتنی دور زندگی ہے, یہ تو بزرگان دین جن کو 6-6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں مجھے کتنی قرآن کی صورتیں یاد ہیں, مجھے کتنے پیارے آقا کے پرامین یاد ہیں. ارے یہ تو دور کی بات, میں نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز کے فرائض کتنے آتے ہیں, وضو کے فرائض کتنے معلوم ہیں, غسل کے بارے میں میرے پاس کیا معلومات ہے. بہت زیادہ علم دین ضروری ہے. آج اس عظیم ہستی کا تذکرہ ہوا ہے جو علم کے ایک ایسے بحرے بے قرار ہیں, علم کے ایک ایسے سمندر ہیں جن کا تذکرہ جتنا کرے کم ہے. اللہ کریم ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. مگر آج نیت یہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی علم دین سیکھنے والے بنیں گے, ہم بھی اپنے دلوں میں حدیث کا شوق پیدا کریں. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے 40 احادیث پر مشتمل کتاب عطا کی ہیں. کچھ نہ کچھ تو پڑھیے نا کہ میرے آقا نے کیا فرمایا, نبی پاک کے فرامین کیسے کیسے, اور حدیثیں یاد کرنے کی کوشش کریں. مدنی چینل پر ایسے بہت سارے سلسلے آتے ہیں جس میں درس حدیث ہوتا ہے, پیارے آقا کی پیاری باتیں بیان کی جاتی ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں قرآن و حدیث سے محبت نصیب ہو جائے. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آج کے اس مختصر سے بیان میں 2-3 باتیں سیکھنی ضروری ہیں. پہلی بات, والدین کا ادب کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی دعائیں لینی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو علم دین کی طرف لانا ہے، جہالت کے اندھیرے سے نکل کر قرآن و حدیث کے نور کی طرف آنا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔
میرے اعمال کی اصلاح کرم سے،